الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وقال الله تبارك وتعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی آیات کے کچھ حصے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے انسان اللہ رب العزت کی وہ واحد مخلوق ہے جسے زندگی گزارنے کے لیے ہر ہر شعبے میں رہنمائی کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ کسی بھی شعبے میں، کسی بھی معاملے میں اگر اس کی تربیت نہ ہو تو وہ کبھی بھی اس معاملے میں سیدھے راستے پر نہیں چلتا، غلط راہ پہ چل پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار وہی کر سکتا ہے جس سے اللہ نے بصیرت کی آنکھیں چھین لی ہوں۔ آج دنیا میں اکثریت جو دین و مذہب سے بیزار ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی سے تربیت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر فساد کی جڑ یہ چیز ہے، یہ جذبہ، یہ نظریہ۔ اور اگر وہ تربیت کے قائل ہوتے بھی ہیں کہ ہاں ہمیں ضرورت ہے تو وہ پھر یہ سوال کرتے ہیں ہم تربیت کس سے لیں، جس سے لیں گے وہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے تو ہم اپنے جیسے انسانوں سے کیوں سیکھیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، آج دنیا میں کسی کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ آج انسانیت صرف اتنی تربیت حاصل کرتی ہے جس سے اس کی دنیا سنور جائے، اس سے زیادہ تربیت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ اسکولوں میں بچوں کو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ ان کی اتنی تربیت ہو جائے کہ وہ مختلف میدانوں میں، جو مختلف شعبے جن کا تعلق مال کمانے سے اور دنیا کی عزت حاصل کرنے سے ہے، ان شعبوں میں کچھ مقام پیدا کر لیں۔ لہذا چونکہ اس کا تعلق دنیا سے ہے اس لیے اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے جیسے انسانوں سے میتھ کیوں پڑھیں، اپنے جیسے انسانوں سے انگلش کیوں سیکھیں، اپنے ہی جیسے انسانوں سے سائنس کیوں پڑھیں، اپنے ہی جیسے انسانوں سے فزکس کیوں پڑھیں، یہاں یہ بحث نہیں ہوتی. تو پڑھنا تو ہے، سیکھنا، تربیت کا مطلب سیکھنا، سیکھنا تو ہے. اس فیلڈ میں آپ کو کوئی غیر مقلد بھی نہیں ملے گا، دنیا کی فیلڈ میں سارے مقلد ہیں، سارے مقلد ہیں اس فیلڈ میں. اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے پر اعتماد کر کے اس سے آنکھ بند کر کے سیکھتے رہتے ہیں. آج تک کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ نائنتھ یا ٹینتھ کلاس میں کوئی بچہ گیا، ٹیچر نے بات پڑھائی، وہیں سے ٹوکنا شروع کر دیا. نیوٹن کا یہ قانون، دلیل، صفحہ نمبر کتاب فلاں کے لکھا ہوا ہے، اس کی دلیل، کتاب دکھائی آپ نے مجھے، تو وہ دو چار مسئلے ہی بتائے گا، اس کے بعد کہے گا یہاں سے بیٹا نکل گیا، یا تو مجھ پہ اعتماد کر، میں تیرا ٹیچر ہوں، میرے پاس یہ ڈگری ہے، یا پھر کہیں اور اپنا ادارہ کھول کے وہ چلانا شروع کر دے. تو اعتماد کیا جاتا ہے اپنے سے زیادہ پڑھے لکھوں پر. پڑھ لکھ کر جب اتنی مہارت پیدا ہو جائے کہ خود لوگ اس سے رابطہ کرنا شروع کر دیں، پھر وہ دلیل کی بات بھی کرتا ہے اور دوسرے سائنٹسٹ پہ اعتراض بھی کرے گا، اس کا یہ تھیوری غلط، اس کا یہ نظریہ غلط. اس سے پہلے پہلے تقلید ہی کے راستے پر چلتا ہے. ایک ہوتی ہے اندھی تقلید اور ایک ہوتی ہے تقلید بصیرت کے ساتھ. اندھی تقلید جاہل آدمی کے پیچھے چلنا، اور بصیرت والی تقلید کسی پڑھے لکھے کے پیچھے چلنا. آج یہ تقلید کے معنی میں فرق کیے بغیر ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جا رہا ہے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو بنیادی چیز جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان اپنی دنیا میں بھی اپنے سے زیادہ سمجھدار کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھتا ہے، کیونکہ اس کا معاملہ دنیا سے ہے. یہاں سب چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے یہاں پہ. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اپنے چھوٹے بچے کو میکینک کے پاس لا کے بٹھا دیتے ہیں، سیٹ کے ساتھ رہے گا، تھوڑا سا کام سیکھ جائے گا آہستہ آہستہ. شروع میں تو وہ صرف اتنا ہی، وہ سیٹ نہیں، وہ جو میکینک ہے جو دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا تو وہی سیٹ ہے، وہی باس ہے اس کا، استاد، ہاں استاد کے ساتھ رہے گا تو کام سیکھ جائے گا. استاد چھ مہینے تو اس سے صرف پانا پلک ٹائٹ کرواتے رہتے ہیں اور کچھ بھی کام نہیں لیتے ہیں. لیکن ماں باپ کیا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، رہتے 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 انجن کھولنا اور بند کرنا بھی آ ہی جائے گا اور آ بھی جاتا ہے. یہاں کوئی یہ نہیں کہتا میرا بچہ اتنا ذہین ہے کہ اسے مکینک بننے کے لیے کسی استاد کے پاس بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، یہ خود بخود انجینئر بن جائے گا، خود بخود مکینک بن جائے گا، خود بخود ڈاکٹر بن جائے گا. ہر ہر چیز میں انسان اپنے آپ کو اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے کا محتاج سمجھتا ہے. خود رائے، اپنی رائے کی دخل اندازی، اس کو گناہ سمجھتا ہے، مانتا ہے کہ میں، مجھے اس میں مہارت نہیں ہے، میں اپنی رائے کو کی دخل اندازی نہیں دوں گا اس میں. تو میرے بھائی، جیسے انسان کو ڈاکٹر بننے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، ہاؤس جاب کی ضرورت ہے، میکینک بننے کے لیے پڑھنے لکھنے کے ساتھ کسی میکینک کے زیر سایہ بیٹھنے کی ضرورت ہے. جب تک کوئی میکینک اس کو گود نہیں لے گا، یہ میکینک بنے گا نہیں. کتاب میں پڑھ کے آج تک کوئی نہیں میکینک بنا. ڈرائیور بننے کی ضرورت ہے تو آپ کتابیں پڑھ لیں، یہ اسٹیئرنگ ہے، یہ کلچ ہے، یہ ایکسلیریٹر ہے، یہ چابی ہے، پڑھ لیں، چلا لیں گے کیا؟ نہیں یار، یہ سمجھ. ڈرائیور بننے کے لیے ضروری ہے کوئی ڈرائیور آپ کو کچھ دن کے لیے گود لے لیں، صحیح ہے، گود لے چلوائے آپ سے گاڑی. یہاں کوئی یہ نہیں کہتا میں کسی کو نہیں مانتا، میں اپنے جیسے انسان ڈرائیور سے کیوں سیکھوں، وہ بھی تو میرے جیسا ہے. میں خود سے 38-40 افراد کو مار دے گا پھر شاید بن جائے. تو میرے بھائی انسان کو جیسے ڈرائیور بننے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے، مزدور بننے کے لیے، مکینک بننے کے لیے، باورچی بننے کے لیے، اسی طرح انسان کو انسان بننے کے لیے بھی ٹریننگ چاہیے، تربیت چاہیے۔ ہمارا انگریزوں کا اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے، سمجھ لیں، ہمارا جو مسلمانوں کا جو کافروں سے بنیادی اختلاف ہے نا، بنیادی اختلاف، دیکھیں یہ جو اختلاف ہے نا کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں، یہ بھی بعد میں ہے۔ اللہ کے وجود کا تصور اور بہت سارے احکامات، جو بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان نظریات کی درستگی کے لیے، عقیدے کی درستگی کے لیے، انسان انسان بننے کے لیے کسی کی تربیت کا محتاج ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات آپ لوگوں کے؟ یہ بنیادی اختلاف ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت نہیں، ہمارے پاس جب اتنے ذہین دماغ موجود ہیں، اتنے اعلیٰ قسم کے سائنسدان ہیں ہمارے پاس، اتنے زبردست فلاسفرز ہیں ہمارے پاس، تو ہمیں انسانوں کو انسان بنانے کے لیے کسی اضافی قانون اور ضابطے کی ضرورت نہیں، ہم خود سے فیصلہ کریں گے۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ تم جو بنانے والا ہے نا، بنانے والا، جب تک اس سے ٹریننگ اور تربیت نہیں لوگے، اس کی ہدایات پر عمل نہیں کرو گے، تم سب کچھ بن سکتے ہو سوائے انسان کے، سمجھ رہے ہیں؟ سب کچھ بن سکتے ہو سوائے انسان۔ کیوں بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے اپنے جیسے انسان سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ سوال ہوگا اس کو کس نے بنایا پھر، یہ کیوں، یہ ایسا قابل اعتماد کیوں ہے کہ میں اس پہ اعتماد کروں، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ خود انسان بن گیا ہے؟ تو ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں، دیکھو ہر آدمی اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا، ہر آدمی اپنے آپ کو حکیم نہیں کہہ سکتا، ہر آدمی اپنے آپ کو مکینک نہیں کہہ سکتا۔ اگر کہے گا تو آپ لے جاؤ اس کے پاس کوئی پرانی گاڑی ٹھیک کر کے دکھاؤ، تو اگر نہیں ہوگا مکینک تو کھڑا دیکھتا رہے گا۔ لیکن یہ پہچاننا کہ کون انسان ہے کون انسان نہیں ہے، اس کا جو معیار ہے، مکینک کا معیار کیا ہے؟ گاڑی ٹھیک کر کے دے دے۔ ڈاکٹر کا معیار کیا ہے؟ مریض کو ٹھیک کر کے دکھا دے۔ لیکن انسان کا معیار کیا ہے؟ انسان کا معیار کیا ہے کہ وہ صفات جو انسان کے لیے لوازمات میں سے ہیں، وہ صفات اس کے اندر پائی جائیں۔ وہ صفات ہیں کیا؟ اس کے لیے کوئی معیار تو ہوگا نا کہ یہ والی صفات، وہ معیار میرا الگ ہے، آپ کا الگ ہے، جاپان والوں کا الگ ہے، آسٹریلیا والوں کا الگ ہے، ہندوؤں کا الگ ہے، تو وہ کون سا متفق علیہ معیار ہے، اتفاق ہے جس پر کہ جو اس معیار پہ پورا اترتا ہوگا وہ تو انسان ہے، جو اس پہ نہیں اترے گا وہ انسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سے ہٹ کر کوئی ذات ہو جس نے وہ معیار متعین کیا، اور وہ صرف خالق انسان ہی ہو سکتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کے علاوہ کسی کی رائے کا اس میں اعتبار نہیں ہو۔ ایک مشینری مارکیٹ میں آتی ہے جو لوگوں نے پہلے کبھی دیکھی نہ ہو، ایک سائنسدان نے کوئی بڑی زبردست سی مشین بنا دی، ایسی مشین جس سے لوگ پہلے سے واقف نہ ہو۔ اب لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ مشین بنائی تو کسی مقصد سے ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے، یہ چلے گی کیسے؟ مثال کے طور پر ایک جنریٹر کسی ایسے گاؤں دیہات میں لے جائیں جن لوگوں نے کبھی جنریٹر نہ دیکھا ہو، اب وہ گھوم گھوم کے اس کو دیکھیں گے، کوئی کہے گا یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، شاید یہ کوئی چولہا ہے جدید قسم کا، ممکن ہے اس میں آگ لگائیں کہیں سے آگ لگ جائے اس میں، کوئی کہے نہیں یہ رکشہ ہے، یوں کر کے اس کو کھینچیں گے ایسے کر کے ڈک 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 چلے گا، تو بہت سارے تبصرے شروع ہو جائیں گے. عقل مند کہے گا بھائی جس نے بنایا ہے اس سے رابطہ کرو، یہ کوئی مشین خود سے تو نہیں آئی، یہاں لا کے رکھی کس نے، سب سے پہلے اس کو پکڑو. اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پوچھو بھائی یہ تو اٹھا کے کہاں سے لایا، یہ اور جہاں سے اٹھا کے لایا وہاں جا کے کس نے رکھے. بالآخر وہ پہنچیں گے اس مشین کو بنانے والے، تو نے کیا سوچ کے بنایا اس کو، کیا سوچ کے ڈیزائن کیا اس کو، یہ لوہا اور یہ گیس کٹ اور یہ پیٹرول کی بھی ٹنکی اور یہ رکشے کی طرح کھینچنے والا سیٹ اپ بھی ہے اس کا، اور ڈگ 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 آواز بھی آتی ہے، تو یہ کیا ہے. وہ جو بات بتائے گا تو میرا خیال ہے وہ حرف آخر ہوگی. غلط بات تو نہیں کر رہا بھائی، ساری باتیں اب تک صحیح چل رہی ہیں نا، اب تک کوئی غلط بات یہاں تک کی ہو تو بتا دیں. تو میرے بھائی اسی طرح انسان کو انسان بنانے کے لیے پہلی بات یہ انسان جو ہے نا، ممکن ہے آپ کہیں گے ہم سب تو انسان بنے میں، ہمارا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لو، سارے انسانوں والے پرزے لگے ہوئے ہم میں، تو ہمیں انسان بننے کے لیے کسی کی تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بنی بنائی چیز کو تھوڑی ضرورت ہوتی ہے. آپ کہیں گے یہ بحث ہی فضول ہے کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے، اب تو بنے بنائے انسان ہے. انسان کی ڈیفینیشن سائنس یہ کرتی ہے سر میں دو آنکھیں لگی ہوئی ہوں، سینگ نہ ہو دم نہ ہو، صحیح ہے نا، یہی چیز جانوروں سے ممتاز کرتی ہے نا انسان، دم بھی نہ ہو دو پاؤں پہ چلتا ہو، ساری چیزیں بندے والی سوائے دم کے. مختصر ڈیفینیشن انسان کی یہ ہو سکتی ہے. اور جو پرانے زمانے کے فلاسفر تھے وہ انسان کی ڈیفینیشن جو کرتے تھے وہ حیوان ناطق، بولنے والا جانور، یعنی ہے تو جانور ہی، تمام صفات جانوروں والی ہیں، اس میں آنتے ہیں، بہت سے جانوروں کے پیٹ میں آنتے ہوتی ہیں، دانت ہیں بہت سے جانوروں کے ہوتے ہیں، آنکھیں، یہ سب یعنی گدھے سے بھی ملتا ہے، گھوڑے سے بھی ملتا ہے، بکری سے بھی ملتا ہے، گائے سے بھی ملتا ہے تھوڑا بہت، اور بہت ساری چیزوں میں شیر سے بھی ملتا ہے، تو بہت ساری چیزوں میں مرکب ہے بال حیوان یعنی یہ انسان جو ہے یہ ہے جانور ہی. لیکن پرانے فلاسفر نے جو پہلے فلسفی لوگ تھے انہوں نے انسان کی تعریف یہ کی کہ وہ جانور جو بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے جانور ہیں وہ باتیں نہیں کرتے، بولتے تو سب ہیں، کتا بھی بولتا ہے مگر یہ نہیں دیکھ کبھی کہ آپ کیسے تو کتا باتیں کر رہا ہے، کبھی کسی نے کہا، گدھا بھی بولتا ہے، ایسا بولتا ہے کہ جب بولتا ہے تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ گدھا بول رہا ہے لیکن باتیں نہیں کرتا، بلی بھی بولتی ہے باتیں نہیں کرتی، انسان صرف بولتا نہیں ہے باتیں کرتا ہے، جیسے میں بھی آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں. لوگ مولویوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے نا، اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں یہ انسان نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہیں، جو مرضی آئے منہ پہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ ان کا تو دل ہی نہیں ہے جو دکھے گا. تو بہرحال تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال ہو کہ بھائی انسان کو انسان بننے کے لیے کون سی تربیت کی ضرورت ہے، انسان کی تو ایک مخصوص ڈیفینیشن ہے وہ ہم پہ سب پہ صادق آ رہی ہے لہذا ہم سب انسان ہیں. یہ بھی غلط ہے، انسان جسم اور روح دونوں کا مرکب ہے، سمجھ رہے، صرف اس جسامت کا نام اگر انسان ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اشرف المخلوق نہ بناتے، اس باڈی کو اگر انسان کہا جاتا صرف اس باڈی کو تو اسے زمین کی خلافت اور حکومت نہ دی جاتی، کائنات کو اس کے لیے مسخر نہ کیا جاتا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کیسی عجیب آیت ہے، فرمایا اس اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، ما وہ کچھ فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض وہ تمام کا تمام جو زمینوں کے اندر ہے، جمیعا تمام کا تمام، منہ اپنی طرف سے، تم میں یہ طاقت نہیں تھی، میں نے اپنی طاقت اور قدرت سے اس عرش معلی سے لے کے تحت السرا تک، زمین کے آخری حدود تک جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے کام میں لگا دی. تو اگر یہ صرف ہڈیوں اور گوشت کوس کا مجموعہ ہوتا تو اتنا پروٹوکول نہ دیا جاتا، اس میں اتنا پروٹوکول نہ دیا جاتا. یہی تو اعتراض تھا شیطان کو، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے اس کو اس کا جو میٹیریل بنایا ہے وہ مٹی ہے، میرا میٹیریل آگ ہے، تو آگ مٹی کو کیسے سجدہ کرے؟ یہاں شیطان یہ بات بھول گیا کہ اس کے میٹیریل کو نہ دیکھو، اس کو جو صلاحیتیں دی جا رہی ہیں، جو صفات دی جا رہی ہیں، وہ صفات ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کو باقی تمام مخلوق پہ ممتاز کیا جا رہا ہے. کلا انا خلقناہم مما یعلمون، اللہ فرماتے ہیں تم یہ جو کہتے ہو کہ ہم ایسے ہم ویسے، تمہارے یہ دعوے غلط ہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، ہمیں پتا ہے ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے، مٹی سے اور پانی کے ناپاک قطرے سے بنایا ہے ہم نے تمہیں. تمہارا میٹیریل جس سے تم بنائے گئے ہو اور تمہاری آنتیں، گوشت، پوس، یہ سب گن بلا جو تمہارے جسم کے اندر گھسا ہوا ہے، یہ گن بلا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو عزت دی جائے، اس کا احترام کیا جائے اور نورانی مخلوق کو حکم دیا جائے کہ اس کو سجدہ کرو. اس میٹیریل میں یہ صلاحیت نہیں ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں، بیت اللہ کی چار دیواری کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ گارے مٹی کی. تو کیا ہم جو بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ گارے اور مٹی کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اس کے اندر ایک اور مانویت پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. نسبت اللہ کی طرف. امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. شاعر کہتا ہے میں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، اور لیلا کے در و دیوار کے گرد گھومتا رہتا ہوں، پھر لوگوں سے کہہ رہے کہ مجھے اس میٹیریل سے محبت نہیں ہے، گارے مٹی کی جو دیواریں. کوئی بھی عقل مند انسان گارے اور مٹی سے محبت نہیں کرتا. ولیکن حب من سکنت دیارا، ان دیواروں کے پیچھے میرا محبوب رہتا ہے، اس محبوب کی نسبت کی وجہ سے مجھے ان دیواروں اور اینٹوں سے محبت ہو گئی. میٹیریل اب آپ لوگ نہ کہیں شروع کر دیں اس قسم کی محبتیں، یہ صرف مثال سمجھانے کے لیے، کیونکہ نوجوان طبقہ آج کل زیادہ تر اسی قسم کی محبتیں بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں اسے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گارے مٹی میں بذات خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کو عزت اور احترام دیا جائے، کوئی معنویت اس میں ایسی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا احترام کیا جاتا ہے اور لائق احترام بن جاتا ہے وہ. تو میرے بھائی، ہمارا صرف حیوان ناطق ہونا، بولنے والا جانور ہونا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے ہمیں مسجود ملائکہ بنایا جائے اور اس سے ہمیں زمین پر خلافت اور حکومت اور اس پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا جائے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے انسان میں ایک دوسری چیز بھی پائی جاتی ہے، اور وہ جب تک درست نہیں ہوگی یہ انسان انسان نہیں بن سکتا. وہ ہے تہذیب یافتہ ہونا. تہذیب یافتہ ہونا، انسان تہذیب یافتہ ہے، بد تہذیب نہیں ہے. جانور بد تہذیب ہوتے ہیں، تہذیب یافتہ نہیں ہوتے. سمجھنے بات، انسان میں حیا ہے، شرم ہے، جانوروں میں حیا اور شرم نہیں. انسان میں غیرت اور حمیت ہے، جانوروں میں یہ چیز نہیں ہوتی. انسان گندگی اور ناپاکی سے نفرت کرتا ہے، جانور گندگی اور ناپاکی سے نفرت نہیں کرتے. انسان دھوکہ دہی، جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، جانور ان چیزوں سے نفرت نہیں کرتے. انسان دوسرے کے مال چھیننے کو برا سمجھتا ہے، جانور دوسرے کے مال چھیننے کو اپنا حق سمجھتے ہیں. یہ بہت ساری تفصیل ہے. ان تمام چیزوں کو روحانیت کہا جاتا ہے، روحانیت کہا جاتا ہے. اللہ نے انسان کو بہت سارے احکامات میں جانوروں سے ممتاز بنایا ہے. دیکھو، انسان نہائے دھوئے بغیر زندگی گزار سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی، جانور گزارتے نہیں گزارتے؟ بولیے بھائی. آپ لوگ بھی لگ رہے ہیں شاید گزار رہے ہیں، شاید اللہ نہ کرے کسی قسم کا کوئی، تو پھر بول دیں اس میں جا کیا رہا. جانور نہائے بغیر زندگی گزار لیتے، انسان نہاتا ہے، کیونکہ نہانے اور نہ نہانے کا تعلق تہذیب سے. جانور جس دن سے پیدا ہوتے ہیں بال ان کے پورے جسم کے بڑھتے ہی رہتے ہیں، بڑھتے ہی رہتے ہیں. انسان صفائی ستھرائی کے لیے، تہذیب کے لیے بالوں کو کٹواتا ہے، صرف سر کے بال رکھے گا، داڑھی رکھے گا اگر مرد ہوگا، اور باقی غیر ضروری بالوں کو صاف کرے گا، گندگی نہ ہو. ختنے کا حکم بھی اسی وجہ سے، تاکہ صفائی رہے، پیشاب کے قطرے اٹکے نہیں اس میں. ختنے نہیں کراتے جو لوگ غیر مسلم، تو ان کو پیشاب کے بعد جو رطوبات ہے وہ کھال میں جمع ہوتی رہتی، ان کو اس سے کوئی غرض بھی نہیں، ہونے تو کیا ہے. اسلام چونکہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا، لہذا حکم دیا بچے کی ختنے کراؤ، تاکہ گندگی اس میں اکٹھی نہ ہو، جمع نہ ہو. تو میرے بھائی بہت سارے احکامات ایسے ہیں. دیکھیں انسان لباس پہنتا ہے، پہنتا ہی نہیں پہنتا، شرمگاہ چھپاتا ہے، جانور شرمگاہ نہیں چھپاتے. جانور ہے، اس کو نہیں اس سے تمیز، کہاں کھڑا ہوا ہے، کدھر پیشاب کر رہا ہے، اس کو اس کی تمیز نہیں ہے. بہت ضروری ضروری تمیز اللہ نے سکھا دی ہے، بہت جو بہت ہی ضروری تھی، ورنہ عموم کو اس سے کوئی غرض نہیں. انسان چھپتا ہے لوگوں سے قضاء حاجت کے وقت. یا بنی آدم، اے بنی آدم، انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے. یہ انسان کی امتیازی صفت ہے، لباس پہن کے مجلس میں آنا، زیب تن ہونا، یہ انسان کی صفت ہے. جانور ساری زندگی کبھی دانت صاف نہیں کرتے. دیکھا بکرا صبح اٹھ کے برش کر رہا ہے، دیکھا آپ نے، بلی جو ہے نا کلی کر رہی ہے گڑا گڑا کر کے، بھائی آج میں نے کوئی غلط چیز کھا لی ہے. ان کو اسی گندگی کے لیے بنایا اللہ نے، کچرے سے اٹھاؤ، چھیچڑے کھاؤ، وہ خود ہی سارا سیٹ اپ ہوتا رہے گا. انسان صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے ناک صاف کرتا ہے، اگر کر انسان ہو، نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کسی اور فہرست میں داخل ہے. آج کل نہیں کرتے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ نہیں کرتے. اوپر سے بڑے چمکیلے چمکیلے ہوں گے، آفس جائیں گے نا، شو بازی والی صفائی تو رہ گئی ہے، جو حقیقی صفائی تھی وہ ختم ہو گئی، مزاج میں صفائی ختم ہو گئی ہے. اوپر اوپر سے بڑے چمکیلے، ایسے استری کریں گے اور اس پہ اسپرے ماریں گے خوشبوؤں کے، اور اوپر اوپر سے ایسا کنگھی ونگھی بڑا اچھا لگ رہا ہوگا، بغلیں جھانک کے دیکھ لے بے ہوش ہو کے گر جائے، اندر سے حالت یہ ہو. یہ گندگی ہے، صفائی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے جتنے دیندار لوگ دیکھے ہیں، جو واقعتاً دیندار ہیں، ان کے بسا اوقات کپڑے تو ہم نے میلے دیکھے ہیں، اندر سے گندگی کبھی نہیں دیکھی کہ جسم سے بو آ رہی ہو، یہ گندگی نہیں دیکھی ہم نے. اور میں نے دنیا دار جتنے دیکھے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، جو آپ لوگ میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کہ جتنے بھی دیکھے ہیں اوپر سے چمکیلے، مگر جسم میں پسینے میں تک میں بدبو ہوتی ہے، سانس تک میں بدبو ہوتی ہے، بدبوؤں کے ایسے بپھوڑے پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس کے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے جو امام صاحب تھے، میں کبھی کبھار ان کے گھر جاتا، وہ تھے گاؤں کے دیہاتی، دیہاتی لوگ آپ کو معلوم ہے ذرا زیادہ صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے، تو وہ بھی ایسی دیہاتی سے، گاؤں کے، زیادہ اہتمام نہیں تھا صفائی کا. لیکن میں ایک بات نوٹ کرتا کہ ان کے گھر میں مجھے بدبو نہیں آتی تھی، ایک عجیب سی مہک، خوشبو سی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ امام صاحب تھے. اور اپنے دوسرے دوست احباب کے گھر میں میں جاتا تو وہ مہک، مہک سے مراد خوشبو والی مہک، وہ نہیں آتی تھی مجھے. اس وقت سے میں نے سوچا کہ یہ چونکہ امام ہیں، ان کے گھر میں طہارت کا اہتمام ہے، چاہے اوپر سے میلے ہی ہوں، چاہے اتنی زیادہ تکلفات نہ کریں جتنا لوگ تکلفات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ طہارت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، حالانکہ وہ کوئی اسپرے یا خوشبو نہیں چھڑکتے تھے. اور یہ میں نے بہت سارے ائمہ کرام کے بارے میں پھر نوٹ کی یہ بات. تو تو میرے بھائی جو بنیادی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انسان کو انسان بننے کے لیے بھی تربیت اور ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہ ٹریننگ انسان کو انسان بنانے والی آپ کو انگریز نہیں دیں گے، جاپان والے، آسٹریلیا والے اور مختلف سائنسدان یا ڈاکٹر آپ کو نہیں دیں گے. یہ ٹریننگ خالق کائنات آپ کو دے گا، اور خالق کائنات براہ راست انسانوں سے کلام نہیں کرتے، اپنے سفیر اور نمائندے دنیا میں بھیجتے ہیں. تو اللہ نے جو 124,000 سفیر اپنے دنیا میں بھیجے، جو سفارت کار تھے، انہوں نے آ کے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. تو یہ ٹریننگ آپ کو ان پیغمبروں سے اور پیغمبروں کے بعد ان کے وارثین اور جانشین سے ملے گی. اس کے علاوہ یہ ٹریننگ آپ کو دنیا میں کہیں سے نہیں ملے گی. اور اس ٹریننگ کو لیے بغیر اگر آپ نے زندگی گزار دی، اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. کیا ضرورت ہے لوگ کہتے ہیں دینداروں کے پاس جانے کی، اور کیا ضرورت ہے شریعت پہ چلنے کی؟ تو یاد رکھیے، اس پوری انسانیت کو، یہ پوری انسانیت، ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر ہڑتال کر لیں، ساری دنیا کے سارے انجینئر ہڑتال کر لیں، اس پوری انسانیت کو خدا کی قسم اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان اس سے ہوگا کہ یہ لوگ روحانی تربیت لینا چھوڑ دیں. کیونکہ انسان اگر انسانوں والی صفات اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا تو وہ نہ جانور رہے گا نہ انسان رہے گا، وہ خودکشی اور بے سکونی میں مبتلا ہو جائے گا. سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ اس کے لیے زمین کو ایسے تنگ کر دیں گے جیسے جیل کی کوٹھی میں بند ہے. آج ڈپریشن کے مریض اتنے زیادہ ہیں کہ یہ اتنا ایک کامن مرض بن چکا ہے پریشان ہونا، کہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل کنڈیشن ہے. یعنی ہر آدمی اللہ نے پریشان ہی پیدا کیا ہے، خوش و خرم تو کوئی ہے ہی نہیں، جانتے بھی نہیں کہ خوشی ہوتی کیا ہے. مصنوعی خوشیوں کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں، مصنوعی خوشی کے لیے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، لوگ جو کہتے ہیں نا ٹیلی ویژن کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا، اور جب تک انٹرٹینمنٹ کا کوئی نہ کوئی صبح سے لے کے رات تک کوئی ماحول نہ ہو ٹائم نہیں گزرتا، یہ بے سکونی کی علامت ہے. جو آدمی بے سکون ہوتا ہے اسے سکون کے لیے مختلف مصنوعی ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ذرائع اسے نہ ملے تو یہ بے سکونی سے مر جائے گا، یہ ٹینشن سے مر جائے گا. جبکہ ہم نے علماء کو دیکھا ہے، بزرگوں کو دیکھا ہے، ان کے پاس اس قسم کے لوازمات، اس قسم کی مصنوعی تکلفات کچھ بھی نہیں ہوتے، پھر بھی وہ خوش رہتے ہیں. اس لیے کہ ان کی زندگی فطرت کے مطابق گزر رہی ہے. ایک عجیب واقعہ آپ کو سناؤں. ایک نفسیاتی بیچارہ مریض ڈپریشن کا ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ بکریاں پالیں. میں حیران ہو گیا سن کے. ڈاکٹر نے کیا مشورہ دیا بولو بھائی؟ ڈاکٹر بھی نفسیاتی نہیں، مریض نہیں، نفسیاتی ڈاکٹر. وہ واقعی سمجھدار تھا جو یہ مشورہ دیا اس نے. میں اس ڈاکٹر کی عقل پہ حیران ہوا. کیوں مشورہ دیا؟ اس لیے کہ اس کو ایسی زندگی پہ لایا جائے جو انسان کی نیچرل ہے. سمجھ رہے؟ پرتکلف زندگی بہت زیادہ ہو گئی نا انسان کی، بہت زیادہ پرتکلف. صبح اٹھے گا کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھ جائے گا، سارا دن نہ چلے گا نہ پھرے گا، ایک جگہ اکڑ کے بیٹھا رہے گا. اور وہاں بھی دولت کی باتیں، پیسہ پیسہ پیسہ، گھر آ کے بھی پیسہ. تو تھوڑے دنوں میں دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. بکریاں پالنے کا مشورہ کیوں دیا، پوری حقیقت تو وہ ڈاکٹر صاحب ہی جانتے ہیں. ہم نے تو اللہ کا شکر ہے بغیر ٹینشن کے بکریاں پالی گئی ہیں، نہیں تھی پھر بھی پالی گئی ہیں. مشہور یہ ہے کہ جسے کوئی غم نہ ہو وہ بکری پال لے، مشہور یہ. باہر ان کو ڈاکٹر نے مشورہ اس لیے دیا ہوگا کہ یہ قدرتی چیز ہے، اس میں تھوڑا سا ان کا دل لگے گا. حالانکہ دل لگنے نہ لگنے والے کہ ان میں کوئی عنصر نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں بیچارے مریض بن گئے. آج مریضوں کی ایک طویل فہرست ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا. تو میرے بھائی، اللہ رب العزت نے انسان کو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے، انسان کو انسان بننے کے لیے بہت ساری ہدایات دی ہیں. وہ ہدایات اگر ہم اللہ سے نہیں لیں گے علماء کے ذریعے، تو وہ ہدایات جب پتہ ہی نہیں ہوں گی تو پھر ہماری زندگی اپنی منمانی زندگی گزرے گی. اس منمانی زندگی میں وقتی فائدے تو بہت ہیں، لیکن انتہا کے لحاظ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان ہے. اپنی منمانی زندگی میں وقتی طور پہ ہر ایک کو بڑا مزہ آتا ہے. دیکھو ایک چرسی ہیروئنچی کو اپنی منمانی گزارتا ہے نا، اپنی منمانی ہیروئن کے سٹے لگا رہا ہے، پی رہا ہے، ساری دنیا اس کو سمجھائے بھائی چھوڑ دے، تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ نہیں چھوڑا جاتا. لیکن اس سے اس کی زندگی بنتی ہے یا بگڑتی ہے؟ وقتی مزے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں جب نہ ملے تو ایسا تڑپتا ہے، ایسا تڑپتا ہے کہ لوگوں کو اس پہ ترس آتا ہے. لوگ اس کے لیے انتظام کرتے ہیں کہ بھائی پی لے بیٹھ کے آرام سے، یہ تیری حالت دیکھی نہیں جا رہی. دنیا کی مثال بالکل اسی طرح ہے. ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی، شاعر نے کہا کہ اس دنیا میں اپنی حاجتوں کو کسی نے پورا نہیں کیا. آج تک کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جس کی ساری حاجتیں اور خواہشیں پوری ہو گئی ہوں. ایک حاجت پوری ہوتی ہے، ہزار بچے پیدا کر کے وہ حاجت ختم ہوتی ہے. اس حاجت سے ہزار بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، ہزار خواہشات جنم لے چکی ہوتی ہیں. آج ہر نوجوان نے ایک ہدف بنایا، میں یہاں تک پہنچوں گا، یہاں تک میں نے پہنچنا ہے، اس کے بعد میں سکون زندگی گزاروں گا. وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، پہنچے گا تو اس کے ارادے بدل چکے ہوں گے اور بہت ساری خواہشات جنم لے چکی ہوں گی. اس بارے میں بھی ہمیں تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو کہاں تک لے کے جائیں. آج جو میں اصل جس موضوع پر بات کرنے کے لیے بیٹھا تھا، جو اصل موضوع جو میں نے سورہ لقمان کی آیات تلاوت کی، ان کا تعلق بھی انسانی تربیت سے ہے. پہلے زمانے میں والدین اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق تربیت دیتے رہتے تھے. آج اپنے بچوں کو بے لگام چھوڑ دیا ہے، صرف ایک جگہ سختی کرتے ہیں اسکول بھیجنے میں، اس کے علاوہ کہیں بھی سختی نہیں ہے. کیونکہ اسکول کا تعلق دنیا سے ہے، وہاں بہت سختی ہوگی. وہاں کبھی نہیں کہتے ہمارا بچہ صبح اٹھ نہیں پاتا، سردی ہے، لحاف سے نکلتا نہیں، چماٹ مار مار کے نکالتے ہیں اس کو، جائے گا. باقی تمام معاملات میں بچوں کو بے لگام چھوڑ دیا ہے. اور بچے جب بگڑتے ہیں تو تھوڑے دنوں میں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پورے گھر کا ماحول بگڑ چکا ہوتا ہے. جو نئے نئے شادی شدہ جوڑے ہیں، ان سے خاص طور پر میں اس وقت مخاطب ہوں، جن کے اولاد یا تو ہوئی نہیں یا ہے مگر چھوٹے بچے ہیں، چند باتوں پر عمل کر لیں. ان کا تعلق روحانی تربیت سے ہے، سمجھ آئے بات کو؟ یہ پوری تمہید جو ہے نا، میں نے اسی پہ باندھی ہے کہ پہلے تو آپ اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں انسان پیدا کرنے کے لیے اور ان بچوں کو انسان بنانے کے لیے ہمیں اللہ اس کے رسول سے تعلیمات لینی پڑے گی. اگر ہم نے بچوں کو چھوڑ دیا بے لگام، اسکولوں میں داخل کر دیا بڑے بڑے اسکولوں میں، اور جیسے وہاں پڑھایا جا رہا ہے، جو تربیت دی جا رہی ہے اس پر اکتفا کر لیا، تو یاد رکھو پھر آپ کا مستقبل بڑا خطرناک ہو. ہزار میں کوئی ایک بچہ اگر سدھر جائے تو وہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ سارے سدھر جائیں گے. بہت سے مجھے کہتے ہیں وہ فلاں فلاں دیکھو کہ ماں باپ تو ایسے تھے، بچہ ماشاءاللہ کتنا نیک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا ایک معجزے کے طور پر، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے ہاں معجزے کے طور پر نیک صالح بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولودی یولد علی الفطرہ فاباہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، لیکن باپ اور ماں اس کو یہود و نصارہ مجوسی بنا دیتے ہیں. مطلب صرف یہود و نصارہ یا مجوسی نہیں، یعنی والدین اس کو خراب کر دیتے ہیں، جیسے خود ہوتے ہیں اسی لائن کو بچے کو ڈال دیتے ہیں. اس حدیث سے پتا چلا کہ بچے کی تربیت بہت آسان ہے. دیکھو بگڑے ہوئے کو سدھارنا مشکل ہے، لیکن ایک پہلے سے سیدھا ہے اس کو سیدھی راہ پہ چلانا آسان ہے. کوئی بگڑ جائے نا، بگڑ جائے، چور بن جائے، اس سے چوری کی عادت چھڑوانا مشکل کام. اور ایک آپ کو پتا ہے چور نہیں ہے تو مزید ڈرا دھمکا کے اس کو چوری سے بچا لینا بہت آسان، وہ تو پہلے ہی نہیں کر رہا. آپ اور اس کی بیانات سنوا دیں، آپ اور اس کو ترغیب دے دیں، آپ اور اس کا خیال کر لیں تو بالکل بھی نہیں بنے گا. کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پہ، نیچر پہ، اسلام پہ. اسلام نیچر ہے انسانوں کی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. فرمایا اسلام انسانوں کی وہ فطرت ہے جس پہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس سے ہٹنے والا فطرت سے ہٹ جائے گا. تو بچہ اسلام پہ اور فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لہذا بچے کی تربیت بہت آسان. سمجھ رہے ہیں؟ بچے کی تربیت بہت آسان، کیونکہ اس کو اسی فطرت پہ چلانا ہے جس پہ وہ پہلے سے چل رہا ہے. لیکن والدین اسے چلاتے نہیں، چلنے دیتے نہیں، اس کو اپنے راستے پہ ڈال کے بگاڑ دیتے ہیں اس کو. پھر گھروں کا جو ماحول آج کل بن چکا ہے، سکون نہیں ہے گھروں میں. اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حدیث کے مطابق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کی طلب جاری رکھو، فإنها قرۃ العیون، اس لیے کہ اولاد انسانوں کی ٹھنڈک. بچوں کی پیدائش بند نہ کرواؤ، جاری رکھو، کیونکہ انسانوں کی ٹھنڈک ہے آنکھوں کی. لیکن اگر آپ اس کو غلط رخ پہ ڈال دیں گے جیسے کہ ڈال رہے ہیں، تو وبال جان بن جاتی ہے. پھر بچوں کی تربیت کے لیے اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا. کیسا بہترین مذہب ہے، کیسا بہترین دین ہے، اور قرآن کیسی بہترین کتاب ہے کہ اس میں اللہ نے پورا ایک رکوع بچوں کی تربیت سے متعلق نازل فرمایا کہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھاؤ. افسوس کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں سکھا رہے. وہ چیزیں تو بہت زیادہ ہیں، میں نے جو اس میں دو باتوں کا انتخاب کیا ہے آپ کی خدمت میں صرف وہ پیش کروں گا میں. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو اور اپنی آواز کو پست کرو. پست بچوں کو یہ دو چیزیں بہت اہتمام سے سکھانی چاہیے، اور یہ دو چیزیں سیکھے بغیر وہ انسان نہیں بن سکتے. اور چال میں میانہ روی اس لیے بتائی کہ اس وقت اس کے لیے چال ہی ہے، ورنہ یہاں ہر چیز میں میانہ روی مراد ہے. ہر چیز میں، اختصاب جسے کہا جاتا ہے، ہر چیز میں. ماں باپ بے لگام ہو چکے ہیں، بچوں کو اعتدال نہیں سکھاتے. کپڑے بنائیں گے تو بنا کے دیتے چلے جائیں گے ان کو، عید پہ الگ کپڑے، شادی بیاہ پہ الگ کپڑے، اور کپڑے بھی ایسے لڑکوں کو پتہ نہیں کیا کیا پہنا رہے ہیں. مائیں جائیں گی، جب بھی جائیں گی نہیں، اس سے یعنی شاپنگ کر کے کوئی نہ کوئی لا کے دے دیں گے. اس سے بچے کے دل میں کپڑوں کی محبت پیدا ہو جاتی. وہ انسان تھوڑی بنتا ہے، وہ تو اس کو ڈاکٹر عامر لیاقت خان کی طرح، اس کو تو دل چاہے گا روزانہ میں وہ بدل بدل کے جو ہے نا کڑائیوں والے کرتے پہن کے آؤں. معذرت کے ساتھ نام نہیں لینا چاہیے، لیکن ان کی یہی چیز سنا ہے سب سے زیادہ مشہور ہے، کڑائیوں والے روزانہ بدل بدل کے کرتے پہنتے. مجھے اس لیے تعجب ہوا کہ ایک عالم کو کرتوں کے اشتہار میں آنا مناسب نہیں ہے. صحیح ہے نا، اب بات ہوئی گئی ہے تو مکمل کر. کیونکہ میں تارک روڈ سے گزر رہا تھا تو وہاں ان کی ڈاکٹر صاحب کی تصویر جس پہ وہ کڑھائیوں کا جو کڑھائی کے بولتے ہیں نا شیروانی کڑھائیوں والی، اس پہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ڈاکٹر صاحب کی تصویریں پوز بدل بدل کے، یعنی کڑھائیوں والی مارکیٹ. تو ایک عالم اچھا نہیں لگتا کہ وہ، یعنی ایک میرا خیال ہے اگر عالم مان لیا جائے، صحیح ہے نا، مشہور تو بہرحال یہی ہے کہ عالم ہے، تو شہرت نام ہی کافی ہے، نسبت ہی کافی ہے. تو وہ جو واسکٹ ہے نا اور شیروانی، تو شیروانی کی دکان کے باہر مختلف پوز سے تصویریں کڑھائیوں کی کہ یہ والی کڑھائی ہے تو اس میں وہ. تو ایک عالم کا میں نہیں سمجھتا کسی کی نسبت علم، وہ ان کا اپنا دعویٰ تو یہی ہے نا کہ میں عالم ہوں، قطعا اگر اس سے کہ ہے نہیں ہے. تو اگر اپنا دعویٰ آپ کا یہ ہے تو آپ کو کم از کم ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا. یہ فنکاروں اداکاروں پہ اچھا لگتا ہے. دیکھو میں پگڑی باندھتا ہوں، اب میں اشتہار میں آ رہا ہوں یہ اسٹائل سے پگڑی بندی ہوئی یہ والی، اور پگڑی کی دکان کے باہر میری تصویریں لگی ہوں، تو آپ کہیں گے یار امام صاحب پہ یہ حرکتیں اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے نا، یہ ذرا تھوڑا سا چھچورا پن ہے. ٹھیک ہے، آپ خود جیسے چاہے پگڑی اسٹائلوں سے باندھیں، لیکن یہ ایڈورٹائزمنٹ نہ کریں. اس کی ایڈورٹائز کے لیے کسی اور کو بٹھا لیا جائے، اس کو اسپیشلی اسی کے پیسے دیے جائیں. تو بچپن سے جب بچے کو مختلف پجامے پہلائے جا رہے ہیں اور مختلف سوٹ اور بوٹ اور یہ سب چیزیں، تو بچے میں زنانہ پن پیدا ہو جاتا ہے. زنانہ پن سمجھتے ہیں؟ جو آج کل کے بچوں میں ہے وہی پن، اسی کو زنانہ پن کہہ رہے ہیں. نسوانیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ اعتدال سے بڑی ہوئی محبت ہے. اس کو بتائیں، حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھے بیشتی زیور میں کہ بچہ جب زیادہ ان چیزوں میں لگے نا، لڑکا خاص طور پر ہر وقت شیمپو سے نہانے کی فکر میں اور منہ میں ایسا رہوں، تو بچوں کو لڑکے کو بتایا جائے کہ یہ کام لڑکیوں پہ اچھے لگتے ہیں، تم ماشاءاللہ مرد ہو اور مردوں کو اللہ نے لڑنے کے لیے پیدا کیا. ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے، میری عمر بمشکل 4 سال ہوگی، لیکن مجھے یہ واقعہ بہت پرانا یاد رہ گیا. تو عید کی چاند رات تھی، تو چاند رات میں وہ جو ہماری چچازاد پھوپھیزاد بہنیں اور ہماری اپنی بہنیں سب ایک جگہ اکٹھے ہو کے مہندی لگا رہی تھی، تو لڑکے بھی آپ کو پتا ہے وہ، ان کو تو نہیں پتا ہوتا وہ، ہم بھی پہنچ گئے، ہاں بھائی ہمارے بھی لگاؤ. تو ہماری دادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے اس وقت جو لفظ مجھے کہا وہ ابھی تک یاد، ایک دم کانوں کو ہاتھ پکڑ لی، اتنا زور سے ڈانٹا، کہا کہ لڑکے مہندی نہیں لگاتے، تلوار کیسے اٹھاؤ گی اگر مہندی لگا لی. حالانکہ یہ زمانہ تلواروں کا نہیں ہے، لیکن یہ باپ دادا سے ایک چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ مرد ہے تو تلوار تو اٹھانی پڑے گی اس کو. آج لاکٹ گلے میں ڈلے ہوئے ہیں، ایک انگوٹھی ادھر اور ایک بالی یہاں پہ، اور پتہ نہیں کیا عجیب سی چیز بنی ہوئی ہے، چٹیاں، پھر وہ شرٹیں اتنی چھوٹی چھوٹی، رکوع میں جاؤ تو کمر ننگی ہوتی ہے. کسی نے بتایا کہ یہ ہے ہی اس لیے کہ تاکہ ہو نظر آئے کمر. وجہ اس کی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کسی کی تربیت کا محتاج سمجھتے نہیں، مذہب کو ایک طرف رکھا ہوا ہے. وقصد فی مشق، اعتدال، اعتدال پیدا کرو، محبت میں بھی اعتدال، نہ اتنی سختی کے مار دھاڑ کے اس بیچارے کا کجوبڑ نکال دیا جائے، بات بات پہ تھپڑ مارے جا رہے ہیں، ایسے بھی ظالم والدین ہیں، بات بات پہ ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت، اور نہ ایسی محبت کے لاڈ پیار اس کو، ہائے میرا لال، ہائے میرا یوں، ہائے میرا ہوں، بار بار جو ہے نا اس کو بگڑ جاتا ہے اس سے بچہ. اور ایک چیز تو ہر گھر میں دیکھی ہے، بچہ دکان سے چیز مانگے گا فوراً پیسے نکال کے پکڑا، یہ لو بیٹا جاؤ گیا. ایک صاحب مجھے فخر سے بتا رہے تھے، میں اپنے بچے کو لے جاتا ہوں دکان پہ، کہتا ہوں بیٹا تجھے جو چاہیے بتا، جب تک کہہ رہے وہ تھک نہیں جاتا اور چیزیں لینا بند نہیں کر دیتا، میں بند نہیں کرتا اس کو، اتنی ساری چیزیں گھر لے کر آتا. میں نے اسے کہا کہ تم اپنے بچے کو ڈاکو بنا رہے ہو، چور بنا رہے ہو، کیونکہ مستقبل میں اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوئے، لت تو اس کو یہ پڑ چکی ہے چیزیں کھانے کی، اپنی خواہشات پوری کرنے کی. جب بڑے ہوا نا پیسے ہوں گے تو غریبوں پہ خرچ نہیں کرے گا، ان کا بھی مال لے کے کھانے کی کوشش کرے گا، اور اگر نہیں ہوئے تو ڈکیتیاں کرے گا. جس بچے کی بچپن میں ہر خواہش پوری ہوتی ہے، مشہور تو یہ ہے کہ پھر بڑے ہو کر اس میں خواہشات رہتی نہیں ہیں، یہ غلط ہے. بچپن میں ہر خواہش پوری کر دی تو اس میں ہوس پیدا ہو جاتی ہے، پھر خواہشات کو کچلنے کا جذبہ اس میں ختم ہو جاتا ہے، وہ بڑے ہو کر ڈاکو بنے گا. ہمارے صدر صاحب کی مثال آپ کے سامنے، ان کی بچپن میں ہر خواہش پوری ہوئی ہے، تبھی اب یہ اپنی کسی خواہش سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ غریب خاندان کے لوگ نہیں ہیں جو ڈاکو بنے. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں اتنی ڈکیتیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ بے روزگاری ہے. یعنی کہ میں نے کسی بے روزگار کو نہیں دیکھا، میں نے کسی غریب کو نہیں دیکھا. اکثر ڈاکو مالدار گھرانوں سے ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ ان کو ڈاکو بناتے ہیں پیسے دے کے. اکثر ڈکیت جو ہے نا مالدار گھرانوں کے ہوتے ہیں. تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب بھی جماعت میں نکلتے ہیں، ان کے سامنے جو کچھ بھی آ جائے شوق و رغبت سے کھا لیتے ہیں. ورنہ ہر آدمی کے تھوڑے بہت نخرے تو ہوتے ہیں نا، یہ نہیں پکایا، یہ نہیں ہونا، آج دال ہونی چاہیے، آج گوشت ہونا چاہیے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے سامنے سبزی، دال اور جس قسم کی سبزی ہو، جیسی مرضی پکی ہوئی ہو، آپ رغبت سے کھاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ماں جو گھر میں پکاتی تھی بچپن میں، مجھے زبردستی کھلاتی تھی، کبھی میری ماں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اگر کہا کہ یہ نہیں چاہیے تو ماں نے کہا چل میں تجھے وہ بنا دیتی ہوں، نہ، جو ایک دفعہ پک گیا وہ کھانا پڑے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج الحمدللہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، مجھے شوق سے میرے حلق میں اتر بھی جاتی ہیں اور ہضم بھی ہو جاتی ہیں. آج مائیں بچوں سے پوچھتی ہیں کیا کھائے گا، سمجھ رہے ہیں باپ کیا کھائے گا بیٹا آج کے، جیسے کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں گھر میں، آپ حضرت کیا کھانا پسند کریں، گھر میں مہمان آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں حضرت کیا چلے گا، ٹھنڈا چلے گا گرم، وہ کہتا ہے مہمان بھی آج کل ہوشیار ہے، کہتے ہیں پہلے ٹھنڈا لے آؤ پھر گرم اس کے بعد. وہ ایک آدمی نے بتایا میں کسی کے یہاں گیا، میزبان بھی مہمان ہوشیار تو میزبان ڈیڑھ ہوشیار، یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. ایک صاحب ہمارے دوست کسی کے گھر گئے، کہتے ہیں اس میزبان نے مجھ سے پوچھا کہ کھانا کھائیں گے آپ، تو کہنے لگے کہ ہاں، اس نے پوچھا آپ نے کھانا کھا لیا، کہہ رہے میں نے کہا نہیں کھایا، کہتے ہیں اچھا کھا لیا ہوتا تو آپ کو چائے پلاتا ہوں، کھانے سے بھی یا چائے سے بھی. تو وقصد فی مشک اعتدال، اعتدال بچوں پہ سختی میں اعتدال، محبت میں اعتدال، محبت میں اعتدال اتنا زیادہ اس کو. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، پڑھائی کے معاملے میں بھی بچوں پہ ایسا مسلط کر دیا ہے والدین نے پڑھائی کو، جیسے پتہ نہیں کیا طوفان آ جائے گا اگر یہ تھوڑا سا کم پڑھا لکھا بن گیا. کھیلنے کودنے دیں اس کا تاکہ دماغ تھوڑا سا اس کی نشو نما ہو جائے، دماغ دماغ سب سے پہلے، باقی ڈاکٹر انجینئر بات کی چیز ہے. عجیب عجیب سے مخنچو قسم کے ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ وہی ہے جن کو پڑھ پڑھ کے نا ان کا دماغ خراب کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے دماغ کی حفاظت. میں اپنی ذاتی معمول بتاؤں، جب میں کوئی علمی کام کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، پیچیدہ محنت والا کام ہوتا ہے، اور دیکھتا ہوں تھوڑی دیر میں دماغ تھک گیا، تو میں کتاب بند کر کے اپنے بچوں کو دو چار کلابازیاں دیتا ہوں، شرارت کرتا ہوں ان کے ساتھ. کیوں؟ میں کہتا ہوں سب سے پہلے دماغ ہے، دماغ تازہ رہے گا تو سب. اگر چڑچڑے بن گئے زیادہ پڑھ پڑھ کے کیا بن جاتے ہیں لوگ، ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ ہر وقت پڑھ پڑھ کے دماغ میں چڑچڑا پن، جو بچہ آئے گا رکھ کے تماٹ لگا دے گھر میں، ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی جن بھوت آ رہا ہے گھر کے اندر. خوش مزاج رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے، اور یہ آدمی کام زیادہ کر لیتا ہے، اور نہ ہی اتنی چھوٹ دی جائے بچوں کو کہ بالکل آوارہ. تو اعتدال، اعتدال. اور جو اس سے اہم چیز جو ابھی میں بتانے چلا ہوں، وغضض من صوتک، اپنی آوازوں کو پست رکھا جائے. آج گھر میں چیخو پکار کا بہت ماحول ہے، بات بات پہ چیختے ہیں، بچہ بھی چیختا ہے، ماں بھی چیختی ہے، باپ بھی چیختا ہے، حالانکہ قرآن مجید نے واضح لفظوں میں اس سے منع کیا ہے اور بتایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. دیکھو سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت زور سے ہوتی ہے. وہ گدھا چیختا ہوا جتنا برا لگتا ہے، اتنا کوئی جانور بولتا ہوا برا نہیں لگتا. اس کی وجہ صرف یہ کہ اس میں سیلنسر نہیں ہے، چیختا ہے فل پاور کے ساتھ چیختا ہے. تو بچوں کو بتایا جائے کہ دیکھو کوئی بات کرنی ہے گھر کے اندر آرام سے، سکون سے، کوئی بھی بات کرنی ہے آرام سے، لیکن یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک والدین بھی آرام سے بات نہ کریں. والدین میاں بیوی ہر بات میں چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو ماں اگر باورچی خانے میں کچن میں کھڑی ہوئی کوئی چیز بنا رہی ہے تو وہ اپنی کسی بیٹی کو آواز دے گی نا، بلائے گی، تو کچن میں کھڑے کھڑے چیخنا شروع کر دیتی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس سے ماحول خراب ہوتا ہے گھر کا. وہاں نہ چیخے، جائے اس کے کمرے میں جا کے بولتے ہیں کہ بیٹا یہ کام ہے آپ آ جاؤ، سمجھ رہے بات ہے؟ تو بڑا ظاہر عجیب سی بات. آپ کہیں گے یہ کیا، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ بات یہ کہ جب وہ وہاں سے کھڑے ہو کر چیخے گی تو چیخ تو دیا نا اس نے، یوں چیخ دی تو اس کا مطلب ہے چیخو پکار کا ماحول پیدا ہو گیا. وہ وہاں سے چیخے گی، بیٹی وہیں سے کہے گی نہیں آ رہی زور سے، یہ تو میں ابھی بول کے نہیں دکھا رہا، اسپیکر پھٹ جائے گا، ورنہ جتنا زور سے وہیں سے بولیں گے. اگر مائیں بچوں کو یہ سکھا دیں بچپن سے، یہ سب بچپن میں ہوتی ہیں، بڑے ہو کر پھر معاملہ کافی حد تک ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو وہاں جا کے اسے بولے بیٹا ادھر آ جاؤ، اگر وہ وہیں کھڑے کھڑے چیخے گی تو بچی بھی وہیں سے چیخ کے جواب دے گی. جیسے کہ آج کل حالانکہ ماں کی پکار پہ جواب دینا واجب ہے، نماز توڑ دینے کا حکم ہے. جواب سے مراد یہ کہ اس کی پکار کو سن کے اس کام کو جائے جس کام کے لیے وہ بلا رہی ہے. لیکن بیٹیاں آج کل سنتی نماز توڑنا تو دور کی بات ہے، وہ تو موبائل سے لگی بھی ہوں گی نا، ایس ایم ایس چل رہے ہوں گے، تو ایس ایم ایس موبائل چھوڑ کے کون جاتا ہے آج کل مائیوں کی بات سننے کے لیے؟ اور یہ ایس ایم ایس بھی موبائل بھی ماؤں نہیں دلا کے دیے ہوتے, تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے چیختی ہیں. تو چیخ دیے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بہرحال ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے گلوں کو دبا دیں, کبھی کبھار چیخو پکار بھی ہر گھر میں ہو جاتی ہے, انسان ہے. بعض دفعہ گزرتے ہوئے کسی کے گھر سے چیخو پکار لڑائی جھگڑوں کی آواز آتی ہے تو لوگ کھڑے ہو کے کان لگا کے سننا شروع کرتے ہیں, یار یہ کیسے لوگ. میں ان سے کہتا ہوں بھائی انسان ہے, فرشتے نہیں ہیں. صرف فرشتے وہ واحد مخلوق ہے جو لڑتے نہیں ہیں. انسان کے ساتھ ہزاروں حاجتیں لگی ہوئی ہیں, جب اس کی حاجت پوری ہو کبھی کبھار غصے میں دو چار کھینچ کے لگا بھی دیتا ہے, چیخ بھی دیتا ہے, لیکن یہ کبھی کبھار ہی اچھا لگتا ہے. عام ماحول گھروں کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے عام طور پہ ہمارے گھروں میں بات بات پہ چیخ کے بلانا, چیخ کے بات کرنا, گدھوں کی طرح چیخنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے, ایک مرتبہ بھی کسی بات پہ مجھے ڈانٹا تک نہیں آپ علیہ السلام, ڈانٹا تک نہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی یہی دیکھا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کسی بات پہ ایک طالب علم پہ بہت شدید غصے ہوئے, اور وہ اس نے ایسی غلطی کی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناقابل برداشت نہیں, یہ غلطی ناقابل برداشت ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اتنے بڑے بزرگ عالم جن کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت سخت ہے, بس ایک لفظ اس کو کہا, غصے سے حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا, مگر ایک لفظ اس کو کہا جس کا مفہوم صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی تنبیہ کی تھی کہ یہ غلطی دوبارہ نہ کریں, بس چیخو پکار نہیں. ہمارے ایسے چیختے ہیں ایسے دو دفعہ, جوان آدمی تو چیخنے کو بڑا کمال سمجھتا ہے, اور چیختے بھی باپ کے سامنے, دوست کے سامنے کبھی نہیں چیخے گا. یہ جوان جو آج کل نوجوان نسل ہے نا, یہ دوستوں کی ہر کڑوی کسیری برداشت کرتی ہے, باپ کے سامنے چیختے ہیں یہ. تو میرے بھائی جو جن کے بچے ابھی ذرا چھوٹے ہیں, جن کے چھوٹے نہیں ہیں بڑے ہیں وہ بھی سمجھا دیں, اللہ کرے گا تو اللہ نے توفیق دی تو عمل ہو جائے گا, ان گھروں میں ماحول ایسا بنائیں کہ بھائی کسی نے کوئی بھی بات کرنی ہو تو کس طریقے سے کرے, بولو بھائی آرام سے, صحیح ہے, آرام سے کرے. اچھا مجھے نے کیا پکا ہے تو اس کو بتاؤں, اتنا زور سے نہیں پکا, آرام سے پکا ہے. ہمارے جو بھی پکا ہے وہ آرام سے پکا, اتنا زور سے پکتا تو جل جاتا. یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. تو جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں آئندہ سے آہستہ بات کریں گے نہیں کریں گے, دیکھو میں بیان میں بھی کوشش کرتا ہوں زیادہ تیز آواز سے نہ کروں, حالانکہ بیان میں تو فل پاور بھی چلتی ہے کیونکہ وہ تو مجمع کو سنا رہا ہوں. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں ذرا جوشیلا بیان کریں جوشیلا, میں کہتا ہوں بھائی کان پھاڑنے کے لیے ہم تو نہیں بیٹھے ہیں یہاں پہ, تو میری آواز ویسی تھوڑی سی کرخت ہے, اوپر سے میں چیخنا شروع کر دوں تو وہ ایک, میں کسی خطیب کے بیان میں بیٹھتا ہوں جو بہت زور زور سے میرا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, وہ اپنی حالت آپ کو. بھائی ایک مولوی صاحب دیہات میں گاؤں میں بہت زور زور سے حضرت علی نے فرمایا, میں گیا میں نے کہا حضرت اتنی زور سے فرمایا تھا حضرت علی نے, حضرت ابو بکر نے فرمایا, میں نے کہا ابو بکر نے اتنی زور سے تو نہیں فرمایا تھا, اتنی زور سے آہستہ سے فرمایا ہو تو صحیح ہے نا, اس سے گھر میں سکون ملے گا. چیخو پکار جس ماحول میں ہو نا تو سکون نہیں ہوتا وہاں پہ, اور اس وقت انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سکون ہے. پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, پیسے بہت ہیں, سب کچھ ہے وافر مقدار میں, سکون نہیں ہے. تو خاص طور پہ جو خواتین میرا بیان نیٹ پہ سنیں گی ان سے بھی گزارش ہے کہ شوہر کے سامنے بھی چیخو پکار نہ کریں, کوئی بات ہے آرام سے, اور جو شوہر حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی بات ہو آرام سے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان جس چیز کی خود تبلیغ گھر میں کر رہا ہو خود عمل نہ کرے اس کا اثر نہیں ہوتا. لوگوں خود چیخو, یہ مسئلہ بھی چیخ کے سمجھا رہے, آہستہ بولو, میں نے دیکھا آہستہ بولو, بھائی تو اتنی زور سے بول رہے ہو آہستہ کی طرف, یہی بات آرام سے کہتے بیٹا چیخو نہیں, آرام سے بتاؤ کیا بات. پھر وہ چیخ رہے بیٹا آپ کو بولا ہے نا آرام سے, پھر بھی چیخے تو ایک کھینچ کے لگا دے رکھے چیخے پھر بھی نہیں. میں کہتا ہوں تھپڑ مارنے کا اتنا فساد نہیں ہے, چیخنے کا فساد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. یہ وہ روحانی تربیت ہے جو ہمیں پیغمبروں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.